أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنی ایک نظم میں خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ بھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ وہی لقاء کا مضمون ہے جو پچھلے دو خطبوں میں میں بیان کرتا رہا ہوں, لیکن ایک ایسی آنکھ نے لقاء کے مضمون کو دیکھنے کی کوشش کی جو عرفان سے آ رہی تھی. چنانچہ اسی مضمون کو حضرت نواب مبارکہ بیگم نے ایک جوابی نظم میں بیان فرمایا. علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کیوں نظر نہیں آتی کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں. اتنے سجدے میں نے تیرے حضور تیری لقاء کی خاطر کیے کہ گویا وہ سجدے آج بھی میری اس جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں جو میں زمین سے تیرے حضور رگڑتا رہا ہوں. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے جواباً جو نظم لکھی اس کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے لکھا, مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو, یہ تیری نظر کا قصور ہے. مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں, یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. مجھے دیکھ رفعت کوہ میں, مجھے دیکھ پستی کاہ میں, مجھے دیکھ عجز فقیر میں, مجھے دیکھ شوکت شاہ میں. نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو, مجھے دیکھ روئے نگار میں, کبھی بلبلوں کی صدا میں سن, کبھی دیکھ گل کے نکھار میں. میری ایک شان خزاں میں ہے, میری ایک شان بہار میں. مجھے دیکھ طالب منتظر, مجھے دیکھ شکل مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. میرا نور شکل ہلال میں, میرا حسن بدر کمال میں, کبھی دیکھ طرز جمال میں, کبھی دیکھ شان جلال میں. رگے جاں سے ہوں میں قریب تر, تیرا دل ہے کس کے خیال میں. مجھے دیکھ طالب منتظر, مجھے دیکھ شکل مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. یہ جو نظارہ آپ نے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے کلام میں دیکھا ہے, یہ عارفانہ ہونے کے باوجود لقاء کا وہ نظارہ ہے جو ابھی سطح سے تعلق رکھتا ہے. आफाकी नज़र है, उसमें गहराई भी है, हर सतह से गोया वो शीशे की सतह है। नज़र लौट कर वापस आने की बजाय खुदा की जानिब उठती है। जैसे बाज़ दफ़ा जावियों से शीशे को देखा जाए तो अपना वजूद दिखाई देने की बजाय दूसरा मुकाबिल पर उस जाविये पर खड़ा हुआ एक और वजूद दिखाई देता है। लेकिन एक और नज़र है खुदा को देखने की, जो खुदा की ज़ात के अंदरूनी मुशाहदे से ताल्लुक़ रखती है। उसमें भी एक ज़ाहरी नज़र है, यानी ज़ाहरी तो नहीं कहना चाहिए, वो इरफान की नज़र ही हुआ करती है, लेकिन निस्बतन सतह से ताल्लुक़ रखने वाली है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में बयान किया था, साइंसदानों ने जो कायनात का मुतालिया किया है, अगर साइंसदान की नज़र से आफाकी मुतालिया किया जाए या अंदरून का अपनी ज़ात का मुतालिया किया जाए, तो हर मुतालिया खुदा तआला की तरफ लेके जाएगा। और इंसान यूं लगता है जैसे एक आयना खाने में चला गया है। आयना खाने में तो ऐसा नज़ारा होता है कि जिधर देखे इंसान उधर खुद ही दिखाई देता है अपने आप को, यानी अपनी सूरत ही दिखाई देती है। मगर ये इरफान का आयना खाना वो है जिसमें हर तरफ खुदा दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भी नज़ारा, जैसा कि मैंने बयान किया है, अभी निस्बतन सतही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये मज़मून हमारे सामने रखा, वल्लज़ीना जाहदूफीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो मेरी खातिर जुहद करते हैं, कोशिश करते हैं, जो मेरी ज़ात की तलाश में रहते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम हैं जो अपनी राहें उनको दिखाते हैं। बस महज जुहद से जो नज़ारे दिखाई देते हैं, इसे लिका नहीं कहा जा सकता। लिका के लिए अपने महबूब का खुद झुक कर हाथ पकड़ना ज़रूरी है, वरना दूर के नज़ारे तो दिल की बाज़ दफ़ा प्यास बुझाने की बजाय और भड़का जाया करते हैं। बस लिका से मुराद नज़ारा नहीं है, लिका से मुराद ताल्लुक है, प्यार और वो मोहब्बत का ताल्लुक जो पहली लिका, जो नज़ारे की लिका है, उसके बाद हासिल हुआ करता है। और इस पहलू से खुदा ताला का नज़ारा अपने वजूद में इंसान देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता। ये और तरह का नज़ारा है जिसका मैं तफसील से मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, मगर निस्बतन तफसील से बयान भी करूँगा। जहाँ खुदा ताला ने यह फरमाया कि मुझ तक पहुँचने की बहुत सी राहें हैं और फिर मैं मदद करता हूँ, तुम अपनी कोशिश से उन राहों के ज़रिए मुझ तक नहीं पहुँच सकते, वहाँ अपने मिलने की एक राह भी बयान फरमाई और उसका नाम सिरात मुस्तकीम रखा। चुनाचे जहाँ फरमाया लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम अपनी राहों की तरफ उनको हदायत देते हैं, वहाँ ये दुआ सिखला दी कि रब्बन इहदिनस सिरात मुस्तकीम, कि ए खुदा हमें सिरात मुस्तकीम की राह दिखा। सिरात मुस्तकीम के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, कि ए नबी खुदा ऐलान कर दे कि मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। बस इस मज़मून को समझने के बाद इहदिना की दुआ का मफहूम ज़्यादा वजाहत के साथ समझने की इंसान में अहलियत पैदा हो जाती है। बहुत से मुफस्सरीन ने इस बात पर बहस छेड़ी है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो ये फरमाया गया कि हमें सिरात मुस्तकीम की हदायत दे, जब सिरात मुस्तकीम हासिल हो गई फिर ये दुआ मांगते रहने का क्या मतलब है। और इसके बहुत से मानी बयान फरमाए गए हैं जो दुरुस्त हैं और मुख्तलिफ जावियों से दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकी माना यह है कि सिरात मुस्तकीम खुदा की ज़ात का वजूद है اور خدا کی ذات جس راہ پر کھڑی ہے وہ لامتناہی راہ ہے، اور خدا کی ذات میں سفر لامتناہی ہے. بس اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہوگا کہ اے خدا، جس راہ کے متعلق تو نے فرمایا ہے کہ اے نبی اعلان کر کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر کھڑا ہے، اس راہ کی ہدایت اس طرح دے کہ ہم ہمیشہ اسی راہ پہ چلتے رہیں اور اسی راہ پر ہمیشہ تیرے وجود کے اندر آگے بڑھتے رہیں اور تیری ذات سے زیادہ متعارف ہوتے چلے جائیں. یہ وہ لقاء ہے در حقیقت جو خدا کی مدد سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد پھر جاری رہتی ہے، اور یہ مضمون پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خدا کی ملنے کی بہت سی راہیں ہیں، لیکن ان راہوں کی تفاصیل بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں. ان میں سے آج کے مضمون کے لیے میں نے ایک راہ اختیار کی ہے، اور وہ عجز کی راہ ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر اپنے منظوم کلام میں بھی بہت پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے، اور اپنے نثر کے کلام میں بھی بہت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے. فرماتے ہیں، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں. چھوڑو غرور غرور و کبر کے، تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مردی مولا اسی میں ہے. پھر فرماتے ہیں، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. بس سب سے زیادہ قریب راہ، اور آسان بھی اور مشکل بھی، عجز کی راہ ہے. اپنے آپ کو گرا دینا آسان ہے، اس لیے میں نے اسے آسان راہ کہا، لیکن جب تکبر کے ڈنڈے کے سہارے انسان کا پھولا ہوا خیمہ کھڑا ہوا ہو، تو جب تک وہ ڈنڈے نہ توڑے جائیں اس خیمے کا گرنا آسان نہیں ہوا کرتا. اس لیے ایک پہلو سے یہ راہ آسان ہے اور ایک پہلو سے مشکل ہے، لیکن جہاں تک خدا کی لقاء کا تعلق ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ عجز کے بغیر خدا تعالیٰ سے لقاء ممکن نہیں ہے. اور عجز انسان کو مختلف پہلوؤں سے نصیب ہوتا ہے، اور اس مضمون پر بھی آپ اگر غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے عاجز بندے بھی، جو حقیقتاً عجز کے کی کئی منازل طے کر چکے ہوتے ہیں، بہت سے پہلوؤں سے عجز سے آری ہوا کرتے ہیں. اس لیے اس مضمون کو بڑا گہرائی سے سمجھنا چاہیے، عجز کیا ہے اور کیسے نصیب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس تکبر کیا ہے، اور تکبر سے بچنے کے کیا طریق ہیں. ان کو اگر آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کے لیے خدا کے تک پہنچنے کی ایک راہ آسان تر ہو جائے گی. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آسان ہونے کے باوجود پھر بھی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس راہ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہ بھی عجز سے ہی حاصل ہوتا ہے. وہ دعا مقبول ہوتی ہے جو عجز کے آخری مقام پر ہو، اور اس دعا کا مقبول ہونا ایک حقیقت، ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو سورج سے زیادہ بڑھ کر روشن ہوتی ہے. بس سجدے کی دعاؤں کے متعلق جو آپ سنتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں جہاں مانگی جائیں تو زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ سجدے کی حالت میں جو جسم کی حالت ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے. بعض دفعہ کھڑے کھڑے روحیں سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ کھڑے کھڑے انسانی فکر ایسی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ خدا کے حضور کلیتاً مٹ جاتا ہے. وہ سجدہ ہے جس سجدے کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ سجدہ حقیقی عجز سے تعلق رکھتا ہے. इंसान में जो इज्ज है वो उसके अंदरूनी रुझान से ताल्लुक रखता है, और महज अपने आप को वाकईतन कमजोर समझना किसी बड़ी ताकत के मुकाबले पर ये इज्ज नहीं है। पहाड़ के दामन में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी चला जाए, कैसे ही मुतकब्बिर क्यों ना हो, अगर एक अजीम पहाड़ के दामन में खड़ा होगा तो उसको एक इज्ज का एहसास होगा। वो ये समझेगा कि ये जो बुलंदियाँ और ये हुजम और ये वजन और ये ताकत ऐसी गालिब हैं कि इसके मुकाबले पर उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये हकीकी इज्ज नहीं, क्योंकि हो सकता है एक इंसान वहाँ इज्ज का एहसास करते हुए जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, पहाड़ की चोटी पर बैठकर वो सारे आलम का नज़ारा करता है, तो उसका दिल तकब्बुर से भर जाता है। वो समझता है देखो मैं कितना बुलंद हूँ, हर दूसरी चीज़ मेरे सामने हकीर और अदना और छोटी दिखाई देती है। लेकिन एक और शख्स जिसका इसके दिल में इज्ज है, जिसका रुझान आजिज़ाना है, वो पहाड़ के नीचे भी आजिज रहेगा और पहाड़ के ऊपर भी आजिज रहेगा। दुनिया की कोई कैफियत भी उसके आजिज़ाना रुझान को तब्दील नहीं कर सकती। ये वो इज्ज है जो आरिफ बिल्ला का इज्ज है, जिसके बाद फिर लिखा नसीब हुआ करती है। अंबिया हर शान में आजिज होते हैं, नबूवत से पहले की शान में भी आजिज होते हैं और नबूवत के बाद की शान में भी आजिज होते हैं। और दर हकीकत जितना जितना उनको बुलंदी नसीब होती है उतना उनका इज्ज बढ़ता है। चुनाचे नबूवत से पहले के इज्ज की कैफियत और हुआ करती है और नबूवत के बाद के इज्ज की कैफियत और होती है, क्योंकि बुलंदी से बुलंदी का इरफान बढ़ता है। एक शख्स जो पहाड़ के नीचे से पहाड़ की चोटी को देख रहा है, अगर उसकी नज़र चोटी पर जाकर ठहर गई है तो उसका इज्ज उसी नस्बत से होगा जिस नस्बत से उसको पहाड़ ज़्यादा सरबा फलक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बुलंद दिखाई दे रहा है। लेकिन एक शख्स जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और मज़ीद बुलंदियाँ देखता है, उसके दिल की कैफियत बिल्कुल और हो जाया करती है। वो समझता है कि मैं तो इसी को चोटी समझ रहा था, सिर्फ मैं ही बेहकीकत नहीं, ये पहाड़ भी बेहकीकत है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं। जो रफ़तें मुझे ज़ाहिरी आँख से दिखाई देती थी उन रफ़तों की भी कोई हैसियत नहीं। मेरे खुदा की कायनात तो बहुत वसी है, बुलंद से बुलंद तर, हर मंजिल के बाद एक और मंजिल। यही मज़मून है जिसको हज़रत अक़दस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बयान फरमाया तो बहुत से मुफस्सिरीन धोखा खा गए, यानी उसका जिक्र कुरान करीम में पढ़कर, और समझ नहीं सके। वो समझे कि नऊज़ बिल्ला ये झूठ की एक किस्म है, हज़रत इब्राहीम या शिर्क की एक किस्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा देखा और कहा अच्छा देखो कैसा रोशन है, शायद यही हमारा खुदा हो। मुराद ये नहीं थी कि मेरा खुदा है या तुम्हारा खुदा है, मुराद ये थी कि तुम लोग इस तरह मरूब होते हो, तुम लोग जो इरफान से आ रही हो हर बुलंद चमकने वाली चीज़ को बड़ा समझने लग जाते हो और उसके सामने झुकते हो, हालांकि वो ज़ात जो मावरा है उनसे पीछे है, वो तमाम रोशनियों का मंबा है, तमाम रोशनियाँ उससे फूटती हैं, हर नूर उससे निकलता है। तो नज़र को कहीं ठहरा देना जो है ये एक किस्म का गलत इज्ज़ पैदा करता है जो शिर्क की तरफ ले जाता है। बस इस मज़मून को बहुत गौर से समझना ज़रूरी है। दुनिया में इंसान जब बड़े बड़े बादशाहों को, जाबिर हाकमों को देखता है, उनके सामने भी तो एक इज्ज़ महसूस करता है, लेकिन अगर उसे हकीकी आजजी नसीब नहीं या इज्ज़ का इरफान हासिल नहीं तो उसकी नज़र वहीं झुक जाती है और इज्ज़ से बजाय इसके कि तौहीद पैदा हो, शिर्क पैदा हो जाता है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदादाद इरफान से इस बात को इस रंग में तमसीलन बयान फरमाया कि देखो ओहो ये तो सितारा डूब गया, ये तो मेरा खुदा नहीं हो सकता, हाँ चांद निकला है, देखो कैसा रोशन, कैसा खूबसूरत, ज़्यादा पुरनूर और ज़्यादा वजीह और दिल को लुभाने वाला। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो चांद भी डूब जाता है, तो आप कहते हैं ओहो हमारी नजर तो यही ठहरी हुई लग रही थी, यूं लगता था कि यही आखिरी मंजिल है, लेकिन इसके बाद भी एक मंजिल है, क्यों देखो सूरज निकल आया और कितना अजीम शान सूरज है, किस तरह इसने कुल आलम को रोशनी से भर दिया है, शायद यही हमारा खुदा हो। लेकिन जब वो सूरज डूबा तो आपने फरमाया कि नहीं, न सितारा खुदा था, न चांद खुदा था, न सूरज खुदा है, हकीकत यह है कि वो मावराउल वरा हस्ती है, वो हमारा खुदा है जिसने इन सब चीज़ों को नूर बख्शा है। बस इज्ज तो ज़रूरी है, लेकिन इज्ज की कि अभी एक अपना इरफान हुआ करता है, और साहिब इरफान का इज्ज और है और बे इरफान इंसान का इज्ज और है। बे इरफान का इज्ज उसे बिल्कुल नकारा और बेहिम्मत कर दिया करता है, हर ताकत के सामने वह सजदारेज हो जाता है, हर बड़े को देखता है और उसके सामने अपने आप को बेहसियत समझकर उसको सजदे करने लगता है। लेकिन एक साहिब इरफान का इज्ज बुलंदियों के साथ और झुकता चला जाता है, ना वो तकब्बुर की तरफ मायल होता है ना वो शिर्क की तरफ मायल होता है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मिसाल के ज़रिए इज्ज़ की एक बहुत ही खूबसूरत तफसीर हमारे सामने फरमा दी और हमें बताया कि इज्ज़ वही है जो बिलआख़िर खुदा तक पहुँचाए, वरना तुम अपने आप को ऐसा हकीर और बेताकत समझने लगोगे कि मखलूक के सामने झुक जाओगे। बस नबूवत में भी इज्ज़ का इरफान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक बुलंदी के बाद जब नबी को दूसरी बुलंदी नसीब होती है तो उस बुलंदी से खुदा की बुलंदी का एक और आसमान उसके सामने रोशन हो जाता है, एक नई बुलंदी उसको दिखाई देने लगती है और उसके सामने वो फिर अपने आप को दोबारा आजिज महसूस करता है। वो समझता है कि मैंने अपने आप को आजिज समझा तो था, लेकिन जैसा कि हक था वैसा आजिज नहीं समझा था। खुदा ताला तो लामहदूद है और उसके ज़ात की अजमत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। एक मौके पर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी मुस्तग़नी, ऐसी गनी है और ऐसी लामुतनाही दौलतों का वो मालिक है कि अगर तुम उससे उसकी सारी कायनात मांगो, जो मांग सकते हो मांग लो, और वो सब कुछ तुम्हें दे दे तो उसकी दौलत में इतनी कमी भी नहीं आएगी जितनी एक समंदर में सुई का नौका डबो और उसके साथ थोड़ा सा पानी लगा रह जाए जब उसको बाहर निकालो। उस पानी से जो सुई के नाके के साथ नोक के साथ लगा रह जाता है और वहाँ कतरा नहीं ठहर सकता। मिसाल बहुत खूबसूरत दी है, उंगली डुबो या और कोई चीज़ डुबो उसके साथ ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन जो बारीक नोक हो उसके साथ पानी का कतरा नहीं रह सकता, इसलिए बहुत ही मामूली पानी होगा। फरमाया उसमें भी जो कमी आती है, उससे जो कमी आती है खुदा ताला के कायनात में उतनी भी कमी भी नहीं आती अगर वो तुम्हें सब कुछ भी दे दे। गुलाम उतना ही है। ये बात साहिब इरफान के बगैर किसी को नसीब नहीं हो सकती, और जिसको ये इरफान हो उसको अपनी दौलत पे घमंड कैसे हो सकता है। एक मुल्क का बादशाह भी हो जाए तो वो एक जमीन के एक मुल्क का बादशाह है और उसके बावजूद उसका इख्तदार कामिल नहीं है, उसको तो अपने नफ्स अपने वजूद पर भी इख्तदार हासिल नहीं। जब बीमार पड़ता है तो किस तरह बेहसियत और बेहकीकत होकर रह जाता है, उसको अपने जज्बात पर भी कामिल इख्तियार नहीं होता, ना अपने गुस्से पर, ना अपनी खुशी पे, ना अपनी नींद पर, ना अपने जागने पर। बस वो एक बड़े मुल्क का बादशाह बनकर कैसे मुतकब्बिर हो सकता है अगर उसकी नज़र खुदा की लामुतनाही मलकियत पर हो। बस इरफान ने इलाही इज्ज़ की राह से जो नसीब होता है वैसा और कोई इरफान नहीं है। اور اس کے نتیجے میں پھر خدا کی ذات دن بدن زیادہ ظاہر ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بعض صوفیاء نے غلطی کی اور عجز کو ظاہری رنگ دینے لگے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر مٹی ڈالتے تھے, بعض اوقات اپنے کپڑے بھاڑ لیتے تھے, گندے کر لیتے تھے, اور ایسا رنگ اختیار کرتے تھے جیسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گندے اور غلیظ اور بیکار لوگ ہیں. یہ ایک اظہار تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جمال کو پسند کرتا ہے. وہ جو کچھ نہیں کی حالت ہے وہ بیرونی حالت نہیں ہے, وہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے. اور بعض دفعہ بیرونی کیفیت اس اندرونی کیفیت سے بالکل متقابل ہوتی ہے, اس سے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے. چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے خوش پوش تھے, بہت ہی خوبصورت اور نہایت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, آپ تو بڑے بزرگ اور خدا کے خاص پیارے بندے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں پہنتا جب تک مجھے خدا نہ کہے. ان کے دل کی پسند تھی جو خدا کی خاطر چھوڑ دینے پر تیار بیٹھے تھے, لیکن اللہ نے اس پر نظر فرمائی اور کہا نہیں پہنو. تو بعض دفعہ خدا اپنے بندے کی دل کی پسند پوری کرنے کے سامان خود فرماتا ہے, اور اس کا عجز ان کپڑوں میں چھپ جاتا ہے. بس عجز کا ظاہری حالت سے تعلق نہیں ہے. بعض دفعہ عجز پھوٹ کر ظاہری حالت پر اثر انداز ہوتا ضرور ہے, لیکن اس کو پہچاننے کے لیے بھی عرفان کی آنکھ چاہیے. جو اندر کا عجز ہے وہ ہے, ورنہ تو آپ کو بے شمار سادھو ایسے دکھائی دیں گے جو جسموں پر راکھ ملتے ہیں. کئی دفعہ لوگ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ راکھ کا کیا قصہ ہے, راکھ کیوں مل رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں کسی صاحب عرفان نے ان کو یہ بتایا ہوگا کہ مٹی میں مل جانے سے, راکھ ہو جانے سے خدا ملتا ہے. جنہوں نے مٹی کا محاورہ سنا انہوں نے مٹی ملنی شروع کر دی, جنہوں نے خدا کی راہ میں راکھ ہو جانے کا ذکر سنا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ خدا کی خاطر اپنے وجود کو جلا کر ختم کر دینا اور اپنے نفس کی راکھ بن جانا یہ مراد ہے, خدا کی لقاء کے لیے یہ چیز ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے, تو انہوں نے راکھیں بننی شروع کر دی. بس عجز کے مقام تو بے شمار ہیں, لیکن جب تک اندرونی طور پر آپ کو وہ آنکھ نصیب نہ ہو جو عجز کی شناسائی بخشتی ہے, جسے عجز پہچانا جاتا ہے, اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ خدا کی راہ میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. ایک اور پہلو سے جب ہم عجز کے مضمون پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس کی برعکس صورت کو دیکھ کر عجز کا مضمون ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ہے تکبر. تکبر عجز کا بالکل برعکس ہے, اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور بند خدا کے درمیان ایک مکمل جدائی پیدا کرنے والا مضمون ہے, کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے سوا کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. یہ وہ صفت ہے جس میں خدا کا کوئی نبی شریک نہیں ہے, صرف خدا ہے جس کے صفات میں لفظ متکبر آتا ہے, اور بڑی شوکت والی صفت ہے. بڑا ہی روب پیدا ہوتا ہے انسان پر جب انسان خدا کی صفت متکبر پر غور کرتا ہے. اس کے سوا کسی بندے میں نہ تکبر کرنے کی استطاعت ہے, نہ تکبر کرنے کی طاقت ہے, نہ اسے زیب دیتا ہے, نہ اسے اجازت ہے. اس لیے خدا کے انبیاء بھی جبکہ خدا کی دوسری صفات میں شریک ہو جایا کرتے ہیں, شریک ان معنوں میں کہ اس سے حصہ پاتے ہیں, ویسے تو نعوذ باللہ شرک کا دوسرا مضمون ان پر صادق نہیں آتا, لیکن किसी ना किसी रंग में, खुदा तआला की सिफत में रंगीन हो जाने का इंसान में मलिका हासिल है और उसे ताकत वदियत की गई है, लेकिन तकब्बुर के लिहाज से नहीं। बस तकब्बुर अगर किसी जगह है तो वो खुदा के और बंदे के दरमियान एक ऐसा फासला पैदा कर देता है कि उसके नतीजे में मुतकब्बिर खुदा से मिल ही नहीं सकता। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मजमून को अपने रंग में यूं बयान फरमाया कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। उस जमाने में गालिबन दौलतमंद ही ज़्यादा मुतकब्बिर हुआ करते थे, इसलिए वो दौलतमंद कहकर दरअसल मुतकब्बिर का मजमून बांधा गया है। लेकिन कुरान करीम ने इस मजमून को नहायत ज़्यादा कमाल के साथ और बहुत ही हसीन अंदाज में बयान फरमाया है, और उस मजमून को जो इब्तदाई दिखाई देता है हज़रत मसीह के कौल की सूरत में, उसे मुकम्मल कर दिया है। यानी कुरान करीम के बयान में ये मजमून अपने ख़त्म को पहुंच गया है, इससे बढ़कर ये मजमून बयान नहीं हो सकता। फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलजल जमलो फी समिल खयात। खयात है लफ्ज़, वो मैं जब पढ़ता हूँ तो बाज़ दफ़ा लोगों को शुबा पड़ता है कि फतह के साथ पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ने की तरज में है फ़र्क। बाज़ दफ़ा बाद में भी लोग पूछते हैं तो मैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ़ी समिल खयात व कज़ालिक नज़िल मुजरमीन, फरमाया यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारे निशानात को झुठलाया, वस्तकबर अनहा और उनसे तकबर इख्तियार किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नता और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलजल जमलो फी समिल खयात यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। अब देखें इन दोनों इबारतों में कितना फ़र्क है। अव्वल तो महज दौलतमंद का बयान नहीं फरमाया गया, बल्कि हर किस्म के की तकजीब करने वाले को मुतकब्बिर फरमाया गया। अमरे वाकया ये है कि खुदा के निशानात बेशुमार हैं, यहाँ सिर्फ अंबिया की तकजीब मुराद नहीं है, बल्कि सारी कायनात में अल्लाह ताला की आयात फैली पड़ी है। और मुतकब्बिर हर आयत की तकजीब करता चला जाता है, वो देखता है, इस्तेफादा करता है, खुदा की आयात में डूबा हुआ है दिन रात, उन आयात के सहारे जिंदा है, हर सांस उन आयात का मोहताज है, जिंदगी का हर लम्हा उन आयात के सहारे चल रहा है, और ऐसा गाफिल है और ऐसा बेवकूफ़ और अंधा है कि उसके बावजूद आयात का इनकार करता चला जाए, उनसे तकब्बुर की राह अख्तियार करता है। समझता है कि मेरी इतना गुलाम है, मैं जिस तरह चाहूँ इनसे सलूक करूँ, और कोई मालिक नहीं है जिसके सामने मैं अपने इस इस्तेफादे के लिहाज से जवाब दे हूँ। जो चीज़ें हैं वो मेरे फ़ायदे की खातिर इस तरह बनाई गई हैं जैसे मैं मालिक हूँ, और ये चीज़ें मेरे लिए बनाई जानी खुदा पर फ़र्ज थी। ये रुझान है जो मुतकब्बिर के दिल में पैदा हो जाता है। बस जहाँ उसका फजल अपना हाथ खींच ले, वहीं ऐसा शख्स अचानक नंगा हो जाता है, यानी उसका रुझान बिल्कुल खुल कर सामने आ जाता है। वो कहते हैं खुदा होता कौन है मेरे साथ ये सलूक करने वाला, इतनी दुनिया पड़ी हुई है, फलां ठीक है, मैं ही बीमार होना था, मुझे ही बीमार होना था, मेरे बच्चों पर ये मुसीबत टूटनी थी। और वो ये नहीं सोचता कि उसकी सारी जिंदगी, उसके वजूद का एक एक जर्रा उसकी ये ताकत के खुदा पर बातें करता है। ये भी खुदा की आयात में लिपटी हुई एक दास्तान है जो उन्हीं के जरिए चल रही है। इस दास्तान का अपना कोई वजूद नहीं, आयात के जरिए ही यह दास्तान दिखाई देती है, गोया है, لیکن حقیقت میں آیات ہی ہیں صرف. بس آیات باری تعالی سے روگردانی کرنا اور اس سے منہ موڑ لینا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بخشش کے لائق نہیں ہے, اور یہی حقیقت میں تکبر کو پیدا کرنے والا گناہ ہے جس سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے اور بالآخر انسان بخشش سے محروم رہ جاتا ہے. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ جب ہم ان پہ نعمتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اکرمن کہ دیکھو میرے رب نے میری عزت افزائی کی ہے, اور جب ہم ان سے نعمتیں چپت کے اکرمن کہ میرے رب نے دیکھو میری عزت کی ہے, اور جب ہم نعمتیں چھینتے ہیں تو کہتے ہیں اہانن خدا نے میری توہین کر دی ہے. یعنی خدا کون ہوتا تھا مجھے ذلت دینے والا اور رسوا کرنے والا, اس نے یہ نعمتیں مجھ سے واپس لے کر یا مجھ پر ان کی راہیں بند کر کے میری توہین کی ہے. بس وہ لوگ جو کائنات کو غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے وجود کو بھی غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو یہ آیات دکھائی نہیں دیتی, اور ان کے اندر پھر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا واستکبروا, بس آغاز شروع کیا آیات سے غفلت کرنے کے ذکر سے, اس کے نتیجے میں جو بیماری تباً پیدا ہوتی ہے, پھر اس مضمون کو بیان فرمایا واستکبروا عنہا, پھر فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء, یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے, فرمایا ان پہ رفتوں کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جائے گا. کتنا عظیم الشان اور کتنا کامل مضمون ہے. یعنی وہ لوگ جو خدا کے سامنے بڑے بنتے ہیں اور اونچے ہوتے ہیں ان پر رفتوں کی کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا, وہی ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے اس مضمون کے مطابق اس کا برعکس نقشہ یوں کھینچا کہ خدا کے وہ بندے جو تواضع کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی خبر یہ ہے رفعناہم الی السماء السابع, جو اس کے الفاظ حدیث کے عربی میں تو مجھے یاد نہیں اس وقت, یعنی یاد تھے لیکن اس ذہن سے اس وقت گزر گئے ہیں, کہ وہ بندے خدا کے جو خدا کے حضور تواضع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ساتویں آسمان پر اٹھا کے لے جاتا ہے. الی السماء السابع, اور زنجیر سے لپیٹ کر گویا کہ ان کو آسمان کی بلندی پر نہیں بلکہ ساتویں آسمان کی بلندی تک پہنچایا جاتا ہے. بس قرآن کریم نے فرمایا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء, جو تکبر کرتا ہے اس پر رفتوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور آن حضرت صلی اللہ اذا تواضع العبد, یہ الفاظ ہیں اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابع, کہ جب بھی کوئی بندہ خدا کا تواضع کرتا ہے یعنی جھکتا ہے گرتا ہے اس کے حضور عاجزی اختیار کرتا ہے, رفعه الله الى السماء السابع, اس کو خدا ساتویں آسمان کی بلندی تک اٹھا لے جاتا ہے. تو ہر بلندی کے لیے ایک عجز کا مقام ہے, اس بات کو آپ یاد رکھیں اچھی طرح. یعنی یہاں بلندیوں سے مراد یہ ظاہری بلندیاں نہیں ہیں, ہر انسان کے لیے کچھ اس کی خلقت میں بلندی پانے کی استطاعت موجود ہے, اور ہر انسان کا آسمان الگ الگ آسمان ہے. تبھی خدا تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آسمانوں پر دکھایا ہے, ان سے خدا نے کوئی ناانصافی نہیں فرمائی. ہر شخص کی بلندی کی ایک استطاعت ہے, اور اس بلندی تک وہ بلند ہو سکتا ہے. چنانچہ مسلم موت کی پیشگوئی میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا وہ اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف یا آسمان تک اٹھایا جائے گا, یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو جتنی صلاحیتیں بخشی ہیں اس کا وہ آخری نقطہ جو آسمان پر مقدر ہے وہاں تک وہ رسائی پا جائے گا, یعنی وہ اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرے گا اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشے گا کہ جو رفعتیں اس کے لیے مقدر تھیں وہ ان کو حاصل کر لے گا. بس اس آیت نے ہمیں سمجھایا کہ عجز کے ذریعے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں, اور یہاں رفعت سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں, کیونکہ حقیقت میں ظاہری آسمان کی طرف اٹھایا جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہاں ہرگز ظاہری آسمان مراد نہیں, نہ کبھی آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر خدا نے کسی سجدہ کرنے والے کو سجدے کی حالت سے اٹھا کر کسی اوپر جو نظر آنے والے جب میں پہنچا دیا ہو. بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں اور واقعہ نہ ہو؟ لیکن یہ واقعہ ہر روز گزرتا ہے. ہزاروں لاکھوں بندگان خدا ایسے ہیں جو سجدوں کی حالت میں اٹھائے جاتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ سجدہ ظاہری سجدہ ہو, ان کے دلوں پر ایسی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں زندگی میں جو اچانک ان پر ان کے عجز کا ایک مقام روشن کرتی ہیں. اور اس فلیش میں, اس ایسے لمحے میں جس کو ظاہری وقت سے ناپا نہیں جا سکتا, اچانک ان کو اپنا ایک عجز کا مقام دکھائی دیتا ہے اور دل سے خدا تعالیٰ کی ایسی تکبیر بلند ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں رفعتوں کو ایک آسمان کی طرف بلندی نصیب ہوتی ہے. بس آخری درجہ ساتویں آسمان تک کا عام بندوں کا درجہ ہے, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے علاوہ رفعت کا ایک اور مقام عطا ہوا جو ان آسمانوں کے بعد کا مقام تھا, اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سب عاجز بندوں سے زیادہ عجز کرنے والے تھے. اس لیے عجز والے کو بلندی عطا ہوتی ہے اور سچی بلندی حاصل کرنے والے کو عجز نصیب ہوتا ہے. یہ دو مضمون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اور یہی لقاء کا مضمون ہے, کیونکہ قرآن کریم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ لقاء کا معراج ہے. کسی ظاہری آسمانوں کا سفر تو نہیں ہے جس طرح کے بعض علماء بیچارے اپنی ناسمجھی میں اور بینائی بصیرت کی کمی کی وجہ سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ظاہری گھوڑا اترا, اس کے اوپر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور پھر وہ اڑنا شروع ہوا پروں کے ساتھ, یہاں تک کہ ایک ایک آسمان کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا. یہ بچگانہ تصور ہے. اصل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا, خدا نے یہ پیغام دیا تھا کہ تو عجز کے ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے جس میں بنی نو انسان میں کوئی تیرا شریک نہیں رہا. ان معنوں میں خدا کی توحید کا ایک پرتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا جو کسی اور انسان پر, کسی نبی پر نہیں پڑا, کہ ایک رنگ میں آپ بھی واحد ہو گئے اور یکتا ہو گئے. کبھی کوئی انسان خدا کے حضور ایسا عاجز نہیں ہوا تھا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور تواضع اختیار فرما گئے, اور اس کے نتیجے میں تمام مخلوق تو ساتھ کی اپنی بلندیوں کے باوجود ساتویں آسمان سے اوپر نہیں جا سکی, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بھی بلند تر ہوا, اور اس کا تعلق عجز سے ہے, کیونکہ آن حضور نے خود فرما دیا ہے کہ رفعتیں یعنی آسمان کی طرح بلندیاں کیسے نصیب ہوا کرتی ہیں. پھر فرمایا اسی آیت میں لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیات. یہ نہیں کہا کہ اونٹ کا ناکے میں داخل ہونا اس سے زیادہ آسان ہے کہ دولت مند جنت میں داخل ہو. یہ مضمون جو ہے یہ ایک قسم کا محال مضمون ہے, ناممکن بتا دکھانے والا مضمون ہے, مگر قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے اس میں بندے کے لیے مایوسی کی دیوار کھڑی نہیں کی. یہاں یہ فرمایا ہے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے, یہ مضمون فرمایا ہے, اور تکبر کا اونٹ کم بھی ہو سکتا ہے, اس کا جسم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کی کجیاں دور بھی ہو سکتی ہیں. اونٹ کی مثال بڑی خوبصورت مثال ہے, حضرت مسیح کو بھی یہ مثال دی گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مثال سکھائی گئی لیکن طرز میں کتنا فرق ہے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ جس یہ زیادہ ناممکن ہے کہ دولت مند خدا کی راہ میں داخل ہو جائے, خدا کی جنت میں داخل ہو, بنسبت اس کے کہ اونٹ داخل ہو جائے وہ سوئی کے ناکے میں یا اس میں سے گزر جائے. قرآن کریم فرماتا ہے نہیں, جب تک اونٹ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے, اس وقت تک جنت کا راستہ بند ہے. اور اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی ہے ہاتھی کی بجائے, ہاتھی ورنہ زیادہ بڑا جانور ہے, قرآن کریم ہاتھی کا ذکر بھی موجود ہے, کہ اونٹ میں ایک ٹیڑھا پن بھی ہے. اس لیے تکبر میں جو کجی پائی جاتی ہے اس کی مثال اونٹ سے بہتر نہیں دی جا سکتی تھی. صرف بڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک ٹیڑھا پن بھی پایا جاتا ہے. بس قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور ٹیڑھا بھی ہے ساتھ, اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں تکبر میں, اس وقت تک اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. لیکن یہ فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے تکبر دور ہو جائیں, یہ ممکن ہے کہ تمہارے کجیاں جو ہیں درست ہو جائیں اور تم سیدھے ہو جاؤ. اس لیے مایوسی کا پیغام نہیں ہے بلکہ امید کا پیغام ہے. مشکل کام ہے, تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی. انہ کا قادی ہونے لا ربے کا, بہت مشقت کی راہ اختیار کرنی پڑے گی, لیکن اگر کرو گے تو فملاقی ہے. اے انسان, تجھے یہ پیغام ہے کہ تو ضرور خدا کو پالے گا. جنت تجھ پر حرام نہیں ہوئی ہے, مگر جنت کی راہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسی مشکل راہ ہے. اپنے نفس کے تکبر کو توڑو, اس کی کجیوں کو درست فرماؤ, درست کرو, پھر تم ضرور اس راہ پر چل پڑو گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ ہے, اور پھر تمہیں حقیقی بلندی نصیب ہوگی. قرآن کریم میں آسمان کے مضمون کے ساتھ ایک اونٹ کا مضمون بھی باندھا گیا ہے. چنانچہ جو دوسری رکعت میں ہم سورت تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ مضمون اکٹھا آیا ہے. اس کے متعلق ایک دفعہ میں نے خطبے میں کچھ روشنی ڈالی تھی, لیکن قرآن کریم کی آیات تو لامتناہی ہیں. یہ جو اب میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس کا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. آسمان کی بلندی اونٹوں کو حاصل نہیں ہوا کرتی, تمہیں غور کرنا چاہیے. آسمان کی بلندی خدا کے عاجز بندوں کو حاصل ہوا کرتی ہے. بس رفعتیں حاصل کرنی ہیں تو اونٹوں پہ بیٹھ کر رفعتیں نہیں ملیں گی تمہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے سواریوں کے مالک ہو جاؤ, بلند سواریوں پر دوڑنے لگو تو تم بہت ہی عظیم شان وجود بن جاؤ گے, بلکہ حقیقی رفعتیں عجز سے حاصل ہوتی ہیں. اونٹ کے متعلق دوسری جگہ جو فرما دیا کہ وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا کہاں سے داخل ہو جائے گا. یہ مضمون ہے جس میں غور کی طرف وہاں دعوت دی گئی ہے کہ اونٹ ہے تو بڑا اونچا جانور اور تیز دوڑ بھی لیتا ہے اچھا بھلا, اور لیکن ٹیڑھا ہے, اور تم اگر اونٹ کی راہ اختیار کرو گے تو تم متکبر بن جاؤ گے. بس فرمایا لا یدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیات, اس وقت تک تم داخل نہیں ہو, ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک چھوٹا نہ ہو جائے اور اپنے نفس کے اونٹ کو وہ اور مختصر کرتا چلا جائے, یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے مقام تک پہنچ جائے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا کذالک نجزی المجرمین, پھر ہم اس طرح مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں کہ ان کی ترقی کی راہیں تنگ کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہی خوبصورت مثال ہے. ایک انسان بعض دفعہ جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ راستہ تنگ ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ ایسا سوراخ بن گیا کہ اس میں سے وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ مجھے ایسی خوابیں لکھتے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ بہت ہی دل پر اس سے دہشت طاری ہوتی ہے کہ ایک انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن راستہ تنگ ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ بے اختیار ہو جاتا ہے آدمی, کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی لیکن پھنس جاتا ہے. بس آگے بڑھنے کی راہ میں جو روکے ہیں وہ اپنے نفس کے تکبر کی روکے ہیں, ورنہ خدا کی راہیں کشادہ ہیں. جب ان راہوں سے بڑا بن کر انسان وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں گزر سکتا. بس رویا میں ایسے لوگوں کو در حقیقت یہ پیغام ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی ترقی کی گنجائشیں تو موجود ہیں لیکن تم نے اپنے نفس کو چھوٹا نہیں کیا. اپنے نفس کو خدا کے حضور اور چھوٹا کرو. جب چھوٹا کرو گے تو ان باریک راہوں سے بھی تم بڑی آسانی سے گزر جاؤ گے. سائنس کی آج کل ایسی فلمیں تیار کی جاتی ہیں جو اس قسم کے نظر کے دھوکے ہیں, لیکن ان دھوکوں کے نتیجے میں انسان دھوکہ نہیں کھاتا بلکہ ہدایت کی راہ پا جاتا ہے. چنانچہ چھوٹے چھوٹے باریک جراثیم جو جسم کے خلیوں میں داخل ہوتے ہیں ان کے متعلق خاکستری طرح بھی وہ بیان کریں, حقیقت میں ایک طالب علم کو پورا مضمون سمجھ نہیں آ سکتا. تو سائنس کے ذریعے انہوں نے ایسے نظر کے دھوکے بنا لیے ہیں کہ ایک آدمی جو سمجھا رہا ہے کہ اندر کیا ہے وہ اتنا چھوٹا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے انگاور پر خلیہ لگتا ہے ایک بہت بڑا ہال ہے, اور پھر وہ خلیے میں اترتا ہے ان باریک نالیوں کے ذریعے جو بڑی مشکل سے دکھائی دیتی ہیں, اور وہ چھوٹا سا آدمی اس میں جا کر پھر وہ پھر رہا ہے چاروں طرف, وہ اندر چیزیں دیکھ رہا ہے, وہ بچوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں اس وقت فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں, یہاں نیوکلیس کی یہ شکل ہے, یہ خلیے کے پردے اور نیوکلیس کے درمیان کا پانی ہے, یہاں اس قسم کی پیگمنٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور وہ ایسا مزیدار نظارہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے, یہ طالب علم کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں چھوٹا ہو جائے انسان تو راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں, اور خدا کی راہ میں چھوٹا ہونا ضروری ہے کیونکہ خدا کی راہ پہ آپ نے چلنا ہے اور وہاں بڑے بن کر نہیں چلا جا سکتا. اور اس پہلو سے بہت سے اور ایسے زاویے ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. تکبر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بہت ہی پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں, لیکن چونکہ اب وقت ہو گیا ہے, ایک گھنٹے سے گھنٹے کے قریب وقت ہو گیا ہے, اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا. یہ وہ جمعہ ہے جس کا خطبہ اس وقت فرینکفرٹ اور میونخ میں بھی سنا جا رہا ہے. اب خدا تعالیٰ نے دیکھیں نئے نئے ایسے آلات مہیا فرما دیے ہیں, نئے نئے سائنس کے انکشافات ایسے ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی آواز کی پہنچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بس وہ بھی ہمارے شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزا دے جن کی کوششوں کے ذریعے یہ آواز براہ راست دوسرے ملکوں کے لوگ سن سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جن کی کاوش فکر کے نتیجے میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں. احسان مند ہونے کا ایک یہ بھی طریق ہے, بس رمضان مبارک میں جب آپ دعائیں کریں تو اپنے ہر محسن کے لیے دعا کیا کریں. مجھے ایک بچی کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے, وہ چودھری شانواز صاحب مرحوم کی نواسی ہے, وہ چھوٹی سی تھی تو اسے ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دعائیں کرو, رمضان ہے یا ویسے کسی موقع پر کہا ہوگا, بہت دعائیں کیا کرو. تو ایک دن اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا دعائیں کی, بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا میں نے جو دعائیں کی امی کے لیے, نانی کے لیے, نانا کے لیے, ابا کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, اس کے علاوہ میں نے اس کے لیے بھی دعا کی جس نے آئس کریم ایجاد کی تھی. انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کیوں دعا کی؟ انہوں نے کہا دیکھو اس نے بچوں کا دل خوش کر دیا. اب یہ بات تو بچگانا ہے لیکن عارفانہ بھی ہے. ہم لوگ جب بندوں کا احسان نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا احسان بھی نہیں دیکھ سکتے. اس بات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بس خدا کے عرفان کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں, اگر بندے کا عرفان نہ ہوا تو خدا کا بھی نہیں ہوگا. تو ہر محسن کے احسان پر نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے دل میں جذبہ تشکر رکھیں, اور اگر براہ راست کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیا کریں. اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ احسان کا بدلہ اس رنگ میں اتار سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو بدلے اتارے جاتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر ایسے شخص کو جزا پہنچ جاتی ہے. اور اس طرح ہر راہ میں آپ کو بندوں کی راہ میں بھی اور دوسری راہوں میں بھی آفاقی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی ہر مطالعے میں خدا دکھائی دینے لگے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.